بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہاں تک ہرقل قیصر نے جو سوالات کیے تھے اور ان تمام سوالات کے جو جواب ابو سفیان نے دیے تھے، پھر ان جوابات کے اوپر ہرقل روم نے جو تبصرہ کیا اس کو روایت میں بیان کیا گیا ہے. یہاں ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہرقل روم نے جتنی بھی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بطور تبصرہ بیان کی، یہ تمام باتوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت کیا ہے. ہرقل کا سوال، ابو سفیان کا جواب، اور اس جواب پر ہرقل کا تبصرہ، اور اس تبصرے میں ہرقل نے ہر ہر بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو ثابت کیا. یہاں ایک معرکۃ المعرہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی نشانیاں ہیں، کیا یہ ساری کی ساری نشانیاں دلیل نبوت بن سکتی ہے؟ یہ علمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی ہے، کیا وہ نبوت کی دلیل بن سکتی ہے؟ اس کو اور آسان انداز میں سمجھیں. ہرقل نے جو 10 سوال کیے تھے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کمزور لوگ ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں یا مالدار لوگ ایمان لاتے ہیں. ابو سفیان نے یہ کہا مکہ کے کمزور اور غریب لوگ ان پر پہلے ایمان لا رہے ہیں، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ہرقل نے یوں کہا کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تاریخ رہی ہے کہ کمزور اور غریب قسم کے لوگ نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. اور آپ کو قرآن کی آیت سنائی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، ہم اراذلنا بادی الرائے. اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قوم کے جو کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہی نبیوں کی نبوت کے اوپر سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں. تو کیا کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور اس کی نبوت کے اوپر کمزور اور غریب قسم کے لوگ ایمان لائے، تو یہ غریبوں کا ایمان لانا اس آدمی کی نبوت کی سچائی کی دلیل بن سکتا ہے؟ وہ یوں کہے گئے نبوت کہ میں سچا نبی ہوں، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ غریب اور کمزور لوگ میرے اوپر ایمان لا رہے ہیں، اور قرآن میں اور بخاری کی حدیث میں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے کمزور لوگ ایمان لائے تھے اور میری نبوت کے اوپر بھی سب سے پہلے کمزور لوگ ایمان لا رہا ہے، اس لیے میری نبوت صحیح اور سچی ہے۔ اس طرح اگر کوئی آدمی استدلال کرے تو گویا ہرقل نے جتنی بھی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی علامت کے طور پر کی کہی، وہ آدمی وہ نشانیاں کیا دلیل نبوت بن سکتی ہے؟ یہ تو ایک مثال لی گئی، ورنہ اور مثالیں بھی ہم اس طرح منتخب کر سکتے ہیں۔ کیا اگر ایک آدمی کھڑا ہوئے کہ میں نبی ہوں اور وہ آدمی یوں کہتا ہے کہ میری نبوت پر ایمان لاؤ، لوگ پوچھے کیوں؟ کہ میں اونچے خاندان کا ہوں، اونچے نسب کا ہوں، اور بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ نبی اونچے خاندان کے ہوتے ہیں اور میں اونچے خاندان کا ہوں، کسی نے میری نبوت پر ایمان لیا تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ علامات نبوت کیا دلیل نبوت بن سکتی ہے؟ جواب نہیں، کہ جو علامات نبوت ہے وہ نبوت کی دلیل قطعی نہیں بن سکتی ہے۔ اسی لیے آج کوئی دنیا میں اونچے نسب کا آدمی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میری نبوت کے اوپر غریب کمزور لوگ اول ایمان لا رہے ہیں اس لیے میں نبی ہوں، اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ علامات نبوت دلیل نبوت نہیں بن سکتی۔ پھر یہاں ہرقل نے کیسے علامات نبوت کو دلیل نبوت بنایا؟ ہرقل نے تو بنایا کہ ان تمام علامتوں کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر اس نے استدلال کیا۔ تو ہرقل نے تو علامات نبوت کو دلیل نبوت کے طور پر پیش کیا، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ابو سفیان کی باتیں جتنی بھی ہے وہ نبوت کی علامت تو ہے لیکن نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ ابو سفیان کی باتیں علامات نبوت ہے لیکن نبوت کی دلیل قطعی نہیں ہے۔ البتہ ہرقل روم نے علامات نبوت کو دلیل نبوت اس لیے مانا کہ تورات اور انجیل میں آخری نبی کے متعلق جو پیشین گوئیاں کی گئی ہے وہ تمام پیشین گوئی ان علامات کے ساتھ منطبق ہو رہی تھی۔ تورات اور انجیل میں آخری نبی کے متعلق جتنی بھی پیشین گوئیاں کی گئی ہے وہ تمام کی تمام پیشین گوئیاں ان تمام علامتوں کے ساتھ منطبق ہو رہی ہیں۔ ابو سفیان کی بیان کی ہوئی علامتیں تورات اور انجیل میں آخری نبی کی جو پیشین گوئیاں ہیں اس کے ساتھ منطبق اور موافق ہو رہی تھی، اس لیے ہرقل روم نے ان علامات نبوت کو جو ابو سفیان نے بیان کیا دلیل نبوت کے طور پر مانا۔ تو علامات نبوت دلیل نبوت قطعی طور پر نہیں بن سکتی، لیکن اس واقعے کے اندر اس لیے بن رہی ہے کہ ابو سفیان کی بیان کی ہوئی علامتیں تورات اور انجیل میں آخری نبی کی جو پیشین گوئیاں ہیں اس کے ساتھ بالکل منطبق اور موافق ہو رہی تھی، اس لیے ان علامات نبوت کو دلیل نبوت کے طور پر ہرقل نے مان لیا۔ یہ اس کا جواب دیا گیا، سمجھ میں آئے گا۔ اب اس کے بعد جب یہ سارا مکالمہ مکمل ہو گیا اور ہرقل روم کو یقین ہو گیا کہ جس آدمی نے مجھے خط بھیجا ہے یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہے. پوری تحقیقات سے بات اس کے سامنے واضح ہو گئی کہ صاحب خط واقعی اللہ کے نبی ہے. تو ہرقل نے کیا کہا؟ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اے ابو سفیان، جو بات تم نے کہی ہے اگر وہ بات برحق ہوئے. ابو سفیان، جتنی بات تم نے مجھے کہی میرے سوالوں کے جواب میں، تمام باتیں اگر سچی ہے تو سن لو، وہ اللہ کے سچے نبی ہے اور ان کی حکومت دنیا میں پھیلے گی اور ان کی حکومت میرے علاقوں پر بھی آ جائے گی، میری حکومت بھی ان کے پاس چلی جائے گی. کیا کہا؟ وَسَيَمْلِكُ مَوْزِعَ قَدَمَدَيَّ هَاتَيْنِ، عَنْقَرِيب وہ مالک ہو جائیں گے مَوْزِعَ قَدَمَيَّ، میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کے بھی، میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کے بھی وہ مالک ہو جائیں گے. یعنی اے ابو سفیان، میں نے آخری نبی مدعی نبوت کے بارے میں تم سے جو سوالات کیے، وہ سوال کے جواب برحق ہے، جیسا کہ مانتا ہوں برحق ہے. تو یہ واقعی اللہ کے نبی ہے اور ان کی حکومت اتنی پھیلے گی، اتنی پھیلے گی، اتنی پھیلے گی کہ جہاں میں اس وقت دونوں قدم رکھ کر کے بیٹھا ہوں وہ علاقے بھی وہ مالک ہو جائے گا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ موضیع قدمی آتین سے کیا مراد ہے؟ تو عام متن شراح نے اس سے ملک شام یروشلم کو مراد لیا ہے، کیونکہ اس وقت پر ہرقل آئے ہوئے تھے ایلیا، خود یروشلم آئے ہوئے تھے، اس لیے عام متن شرح اسی کو مراد لیتے ہیں کہ تب تو وہ نبی کی حکومت، میرے قدم جہاں اس وقت ہے یعنی ملک شام، مسجد اقصا، خود ایلیا، وہاں تب اس نبی کی حکومت آ جائے گی ان قریب، اور یہ بات خلافت راشدہ کے دور میں مکمل ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام فتح ہوا اور جو ہے وہاں اسلامی مملکت قائم ہو گئی. بعض شراح کی رائے یہ ہے کہ موضع قدمیہ ہاتین سے مراد ہے قیصر کا پورا ملک، ہرقل کا پورا ملک مراد ہے، کہ جہاں میرے قدم ہیں یعنی میرے قدموں کے نیچے کی جگہ یعنی میری حکومت کی جگہ، جہاں جہاں میری حکومت ہے وہاں وہاں اس نبی کی حکومت پہنچ جائے گی. اور قیصر روم کی حکومت تو قسطن دنیا سے شروع ہوتی تھی، اور جن جن علاقوں کے اوپر میری حکومت ہے ان علاقوں کے اوپر اس نبی کی حکومت پہنچ جائے گی. اس صورت کے اندر یہ پیشین گوئی پوری ہوئی سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، کہ سلطان محمد فاتح نے اپنے زمانے کے اندر قسطن دنیا کو فتح کیا اور وہاں سے قیاصرہ کی قیصروں کی حکومت ختم ہوئی اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، جس کی پوری تفصیل جو ہے اگر دیکھنی ہو تو دیکھی ہوئی دنیا کی ترکی والے سفر والی جلد اول کے اندر آپ پڑھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ قائم ہوئی، اور حضرت مفتی محمد تقی صاحب کی دیکھی جو ہے جہان دیدہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ، میں اچھی طریقے سے جانتا تھا. یہ کہہ رہا ہے کون؟ کنتو کا فائل हिरकल, हिरकल कह रहे हैं कि मैं अच्छी तरीके से जानता था अन्नहु खारिजुन, कि उस नबी का जुहूर होने ही वाला है, उन नबी आखिरुज़्ज़मा के जुहूर का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, उनके जाहिर होने का ज़माना नज़दीक आ गया है। मैं जानता ही था कि अल्लाह के आखिरी नबी के जाहिर होने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। सवाल ये है कि ये हिरकल कैसे जानता था कि अल्लाह के आखिरी नबी के जुहूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ गया। नंबर एक, कराइने अकलिया के जरिए से, कि कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर कुछ अकली कराइन ऐसे थे कि जिससे अंदाजा हो रहा था कि अब दुनिया के अंदर आखिरी नबी का जुहूर होने वाला है। जैसे कि इस वक्त कराइन है कि भाई ये सब कराइन बतला रहे हैं कि बहुत जल्दी दज्जाल निकलने वाला है, मेहदी का जुहूर होने वाला है। तो इस तरह उस जमाने के अंदर कुछ अकली कराइन थे जिसके जरिए से हिरकल ने अंदाजा लगा लिया था कि नबी आखिरुज़्ज़मा का जुहूर होने ही वाला है। नंबर दो, अल अहवाल अल आदिया, यानी आदती हालात, यानी आदतन जो अहवाल के अंदर तगैयुरात हो रहे थे, तब्दीलियां हो रही थी, उससे ही अंदाजा हो रहा था कि आखिरी नबी का जुहूरन करीब होने वाला है। जैसे इस वक्त जितनी तेजी से दुनिया के अहवाल बदल रहे हैं, वो बतला रहे हैं कि अन करीब दज्जाल का जुहूर होने वाला है। नंबर तीन, आसमानी साबिका किताबों की रोशनी में, चूंकि ये रकल साबिका आसमानी किताबों का बड़ा आलिम था, उसकी रोशनी के अंदर उसको अंदाजा हो गया था कि अब आखिरी नबी का जुहूर का वक्त बिल्कुल करीब है। तो हिरकल क्या कहने लगे, अन्नहु खारिजुन, मुझे अच्छी तरह मालूम था कि आखिरी नबी जाहिर होने का वक्त करीब आ गया है, लेकिन वलम अकुन अज़ुन्नु अन्नहु मिनकुम, मेरा ये ख्याल नहीं था कि तुम अरबों में आखिरी नबी आएंगे। मिनकुम का खिताब अबू सुफियान को, कि मेरा ये ख्याल नहीं था कि वो आखिरी नबी तुम अरबों में आएंगे। क्यों ये ख्याल नहीं था? इसलिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, वो तमाम अंबिया बनू इसराइल में आए। इसलिए मेरा ख्याल ये था कि आखिरी नबी भी बनू इसराइल में आए। याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनू इसराइल में नबियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ हजरत इसहाक और याकूब के ज़माने से। तो अब मुझे अंदाज़ा यही था कि आखिरी नबी भी बनू इसराइल में आएंगे, बनू याकूब में आएंगे, बनू इसहाक में आएंगे। नंबर दो, अरब तो जाहिल और अनपढ़, तो इन अनपढ़ों और जाहिलों में कहाँ आखिरी नबी आएंगे? इसलिए मेरा ये ख्याल था कि तुम अरब के जाहिलों में, पसमानदा कौम में, बेखानदा कौम में और लड़ाकू झगड़ालू कौम में आखिरी नबी आएंगे नहीं। इसलिए हिरकल कह रहा है कि मुझे तो ये ख्याल ही नहीं था कि वो आखिरी नबी तुम्हारे अंदर से आएंगे। देखिए, दुनिया की मुख्तलिफ मजहबी किताबों के अंदर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पेशिन गोइयां, علامات نشانیاں بیان کی گئی تھی، تورات اور انجیل میں تو تھی ہی تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنی حقیقی اولاد کو یہ لوگ پہچان دیتے، اس سے بھی زیادہ وہ تورات اور انجیل میں بیان کی ہوئی علامات کی روشنی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان دیتے. اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے مذاہب کی بنیادی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں موجود ہے. جیسے ہندو دھرم کی بنیادی کتاب قرآن میں پاس ہے، قرآن کے اندر کلکی اوتار کا تذکرہ آتا ہے، اور یہ کلکی اوتار سنسکرت سے جب عربی میں جاتا ہے تو اس کے معنی محمد اور آخری نبی کے ہوتے ہیں. تو قرآن کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے آخری نبی کی بعثت کا. اسی طریقے سے وید کے اندر نراشیش کا لفظ آتا ہے، نراشیش وید کے اندر جو ہندو دھرم کی بنیادی کتابیں مانی جاتی ہے، چار بڑے وید معروف ہیں، تو اس نراشیش لفظ کو بھی جب عربی میں منتقل کر دیں تو اس کے معنی محمد احمد آخری نبی کے ہوتے ہیں. تو دنیا کے مختلف مذاہب کی بنیادی کتابوں کے اندر بھی آخری نبی کے ظہور اور ان کی بعثت کا تذکرہ موجود تھا. تو اس بنیاد کے اوپر ہرقل کو یقین تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن عربوں جیسی جاہل قوم میں آئیں گے کا اس کا اندازہ نہیں تھا. پھر کیا کہہ رہے ہیں ہرقل، فلو انی اعلم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، اگر مجھے یہ پتہ لگ جاوے کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا، اگر مجھے اخلص کے معنی پہنچنے کے، اگر مجھے پتہ چل جاوے یقین ہو جاوے کہ میں اس نبی کی طرف پہنچ جاؤں گا، تو میں نبی کی ملاقات کے لیے پوری تکلیف اٹھاتا، ضرور میں نبی کی ملاقات کے لیے تکلیف اٹھاتا. یعنی اگر مجھے یقین ہے کہ میں اس نبی تک زندہ پہنچ سکوں گا تو میں ضرور تکلیف اٹھا کر کے بھی مکہ مدینہ عرب کا سفر کرتا، اور سفر کر کے نبی کی ملاقات کرتا، چاہے مجھے اس کے لیے سفر کی کتنی ہی مشقتیں برداشت کیوں نہ کرنی پڑے، سفر کی کتنی ہی تکالیف کیوں نہ اٹھانی پڑے، میں ان تمام تکالیف کو برداشت کر کے باقاعدہ سفر کر کے اس نبی کی ملاقات کرنا. لیکن اس نے سفر کی مشقت کیوں نہیں اٹھائی، اس کو اندر سے یہ ڈر لگا ہوا تھا. وہ آگے واقعہ آ رہا ہے، اس کو اندر اندر یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ میں اگر اس نبی کی ملاقات کے لیے گیا تو یہ عیسائی عوام مجھے قتل کر ڈالے گی اور مجھے حکومت سے معزول کر دے گی، ہٹا دے گی کہ تو اپنا آدمی ہو کر کے یہ نئے نبی کے ہاتھ پر کہاں ایمان لانے چلا، تو مجھے یقین ہے کہ میری قوم مجھے قتل کر ڈالے گی، مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، اس لیے میں ان کی ملاقات کے لیے سفر کی تکلیف اٹھاتا نہیں ہوں، کہ میں جیسے ہی ان کی ملاقات کے لیے جاؤں گا یہ عیسائی میرے دشمن بن جائیں گے، مجھے قتل کر ڈالیں گے، میری حکومت چھین لیں گے. شرا کہتے ہیں کہ یہ اس کا خیال غلط ہے، ہرقل کا قیصر کا خیال غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ حدیث آگے آ رہی ہے، اسی روایت میں ٹکڑا آ رہا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کو فرمایا تھا، یا عدی اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامت ہو جاؤ گے. تو اسلام کی برکت سے تو سلامتی ملتی ہے، اسلام کی برکت سے ہلاکت نہیں ملا کرتی. اسی لیے ہرقل نے جو یہ سوچا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس نبی کے پاس زندہ پہنچ سکوں گا کہ میں ضرور تکلیف اٹھا کے جاتا لیکن مجھے میری جان کا خطرہ ہے اسی لیے میں نہیں جا رہا ہوں. یہ بات غلط ہے. اللہ السلام اور نبی کی برکت سے اس کو سلامتی عطا فرما دے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ اندر چور چھپا ہوا ہے. ابھی بھی نبی آخر الزمان کو سچا ظاہر کرنے کے باوجود اندر چور چھپا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف جانے کے لیے ابھی آمادہ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے بات کہ پھر کیا کہہ رہے ہیں, وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَزَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ, اگر میں اس نبی کے پاس ہوتا تو میں نبی کے دونوں قدموں کو دھوتا, یعنی نبی کی میں خدمت کرتا, نبی کی غلامی اختیار کرتا. نبی کے قدم دھونے کا مطلب کیا؟ نبی کی خدمت کرتا, نبی کی غلامی اختیار کر لیتا. کہ اگر میں پہنچ گیا نبی کی خدمت میں, نبی کی ملاقات کرتا تو نبی کے دونوں قدم دھوتا. کتنی عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے, دیکھیے کتنی عقیدت اس نے ظاہر کی. واقعی اگر اس نبی کی خدمت میں میں پہنچ جاؤں تو میں ان کا غلام بن جاؤں گا اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھوں گا. اس طرح کے جملوں کی بنیاد پر بعض لوگ قیصر کے ایمان کے قائل ہوئے ہیں. قیصر روم ہرقل گویا کہ وہ ایمان لے آیا تھا, اس بات کے بعد لوگ قائل ہوئے, لیکن اکثر حضرات منع کرتے ہیں. ساری باتیں عقیدت محبت کی ہو گئی, تحقیق بھی ہو گئی کہ یہ خط لکھنے والے بالکل صحیح سچے اللہ کے نبی ہیں. تو اب کیا کیا؟ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساری تحقیق اور اطمینان کرنے کے بعد یہ جو خط آیا ہے یہ نبی ہی کا خط ہے. اطمینان اور تسلی کے بعد اس نے عذر کا خط منگوایا. دیکھیے اس کی ذہانت کہ پہلے صاحب خط کے بارے میں مکمل تعارف حاصل کیا, جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ خط لکھنے والے واقعی اللہ کے نبی ہے, تب جا کر کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھنا شروع کیا, تاکہ پوری عظمت کے ساتھ پوری اہمیت کے ساتھ وہ خط کو پڑھ سکے. اب اس کی آسان مثال, خط کا تو زمانہ اگر ہمارا کسی کا ٹیکسٹ میسج آیا یا واٹس ایپ پر کسی کا میسج آیا, اب اگر آپ کو پتا چل جائے وہ فلاں بزرگ کا آیا ہے, تو آدمی کتنی عظمت اہمیت کے ساتھ اس میسج کو پڑھے گا, ایک سطر کے میسج کو بھی 10 مرتبہ پڑھے گا. اور اگر پتا چل جائے کہ میسج کرنے والا وہ اپنا ساتھی, تو پھر وہ میسج کا جب ٹائم ہوگا تب پڑھیں گے. وہ بیچارہ 2 دن بعد پوچھے میرا میسج پڑھا کہ نہیں پڑھا, ابھی موقع ملا نہیں ہے, جب موقع ملے گا میں ضرور آپ کا میسج پڑھوں گا. اور پڑھے گا تو بھی کیسا پڑھے گا, پڑھا نہ پڑھا اس طریقے سے پڑھ ڈالے گا, چونکہ اس نے اندر لکھا ہے کہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. اور اگر کسی بزرگ کا میسج ہے یہ پتا چل جائے اول فرصت میں اول مرحلے میں, یعنی کھانے کا تقاضا ہوگا نہیں پہلے یہ میسج پڑھ لو, نیند کا تقاضا ہوگا نہیں پہلے یہ میسج پڑھ لو, اور بار بار پڑھے گا, دوہرا دوہرا کے پڑھے گا. اور ہو سکتا ہے کوئی مضمون اچھا ہو تو پوری جماعت کے ساتھیوں کو بھی کہے ہاؤ مقرر کتابیا, یہ میرے اوپر آیا ہوا میسج ذرا پڑھو نہیں, حضرت میرے اوپر کیسے میسج دیتے ہیں, دیکھو نہیں پڑھو نہیں. اس طریقے سے تو پہلے اس نے مدعی نبوت کے بارے میں پوری تحقیق کر لی اور اس کے بعد حضور کا خط مبارک منگوایا. الذی بعث بہ مدحیۃ القلب, وہ خط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیۂ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا تھا. دال کا پتھا اور پسرا دونوں لوگ دحیۃ القلبی بڑے خوبصورت صحابی گزرے ہیں حضرت دحیۂ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے حالات میں آتا ہے कि जब ये गलियों में निकलते थे शहर में तो औरतें छुप करके उनको देखा करती थी, औरतें इनको देखने निकलती थी और छुप छुप करके इनको देखा करती थी। इतने खूबसूरत थे हजरत दहिये कलबी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और दूसरे थे हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला अल बजली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ हाजिहिल उम्मा का लकब अता फरमाया। तो ये हजरत दहिया भी बड़े खूबसूरत सहाबी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया दिहिया कलबी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वो खत भेजा था, इसीलिए तो जिब्रील इनकी शक्ल में आते थे। वही लेकर जब जिब्रील आते थे तो जाहिर बात है कि भंगार शक्ल में थोड़े जिब्रील आएंगे, कोई अच्छा मॉडल हो उसी शक्ल में आएंगे। तो हजरत दहिया कलबी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खूबसूरत सहाबी थे, इसीलिए जिब्रील अमीन इनकी शक्ल में इंसानी शक्ल में वही लेकर के आया करते थे। यहाँ एक बात याद रखना, जब हजरत दहिया खत लेकर गए तो हजरत अदी इब्ने हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, हजरत अदी वो भी थे साथ में। अगरचे उस वक्त पर वो ईमान लाए नहीं लेकिन वो भी सफर के अंदर साथ थे, ईसाई थे, लेकिन हजरत दहिया के साथ वो भी सफर के अंदर शामिल थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इला अजीमी बुसरा, बुसरा शहर के गवर्नर पर, बुसरा शहर के गवर्नर पर। अब तीनों बात समझ ली है, ये बुसरा आया कहाँ? मदीना और दिमश्क के दरमियान में ये शहर है बुसरा, मदीना और दिमश्क के दरमियान। अब तो आसान शक्ल है, गूगल पर सर्च करो तो फौरन आ जाएगा कहाँ है कहाँ वाक़ है। इसीलिए तो ये पुराने जमानों की बातें हो गई कि मदीना और दिमश्क के दरमियान में वाक़ है। अब तो शेख गूगल को पूछो फौरन बतला देंगे कि बुसरा शहर है कहाँ, फौरन लोकेशन सामने आ जाएगा। दूसरी बात, लफ्ज़े अजीम को समझो अच्छी तरह कि बुसरा के बड़े गवर्नर पर ये खत भेजा गया था। ये कौन है बुसरा के बड़े गवर्नर साहब? इनका नाम था हारिस इब्ने अबी शिमर अल गस्तानी। बुसरा के गवर्नर का नाम है हारिस इब्ने अबी शिमर अल गस्तानी, और उनके ऊपर हुजूर ने खत भेजा। देखो इबारत का पूरा तर्जुमा देखो, सुम्मा दआ बिकत किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी मअसा बिही मअ दहियतल क़ल्बी इला अज़ीम बुसरा, कि फिर हिरक्ल ने वो खत मंगवाया जो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा था, उसको लेकर दहिये कलबी को बुसरा के बड़े गवर्नर के नाम। समझ रहे? अब शुरू से ये पढ़ रहे हैं कि खत भेजा था कैसर रोम को, और यहाँ आके क्या पढ़ रहे हैं, बुसरा के गवर्नर के नाम उनके ऊपर खत भेजा था। सवाल समझ में आ रहा है? कुछ तारुज जैसा मालूम हो रहा है, तो इसका हल समझो। पहले जिमनन बतलाया था, मुस्तकिलन जवाब समझो। उस जमाने के अंदर ये रिवाज था कि दुनिया का कोई बड़ा हुक्मरान होवे, बड़ा बादशाह होवे, और डायरेक्ट उसके पास जाना तो मुश्किल होता था। अब ये कैसर रोम ही रख ला, उस जमाने का दुनिया की सुपर पावर हुकूमत का बड़ा किंग और बादशाह, उसके पास कैसे पहुंच जाएंगे? डायरेक्ट हजरत दहिया रजी अल्लाह ताला अरब के एक आदमी, उम्मीयीन में से एक आदमी, वो कैसे कैसे रूम के दरबार में पहुंच जाएंगे? तो कैसरे रोम के गवर्नर होते थे, ये अजीम बुसरा हारिस, वो उनके मातहत इलाके के गवर्नर थे। इसलिए मुनासिब ये समझा कि इनके गवर्नर साहब की मुलाकात आसान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक लेकर गए हजरत दहिया कैसर के मातहत गवर्नर हारिस के पास, जो बुसरा शहर के गवर्नर थे। और जाना इसलिए था ताकि ये हारिस हुजूर का खत कैसर को पहुंचा दे, यानी कि नीचे से ऊपर जाओ, पहले नीचे वाले अफसर को मिल लेवे और वो खत ऊपर कैसर को पहुंचा देवे। इसलिए हजरत दहिया हुजूर का ये खत मुबारक लेकर के बुसरा के गवर्नर के पास पहुंचे। हिला अजीम बुसरा, तो ये उस जमाने की वजह से, उस जमाने के प्रोटोकॉल और रिवाज की वजह से ये तरीका अपनाना पड़ा। फदफअहु अजीम बुसरा इला हिरकला, तो बुसरा के गवर्नर हारिस इब्न अबी शिमर ने वो खत हिरकल रूम को पहुंचाया। तो अब तरकीब क्या हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खत लेकर भेजा हजरत दहिया को, हजरत दहिया के साथ गए हजरत अदी, और फिर ये खत दिया गया बुसरा के गवर्नर को। बुसरा के गवर्नर ने वो खत पहुंचाया किसको, कैसर रूम को। इस तरतीब से ये खत पहुंचा। और रिवायतों के सियाक सबाक और तारीखी शहादतों से मालूम होता है कि सिर्फ खत इस तरतीब से नहीं गए, हजरत दहिया भी इस तरतीब से साथ में गए। हजरत दहिया भी पहले गए बुसरा के गवर्नर के पास, फिर बुसरा के गवर्नर ने सेटिंग कर दी, और फिर खत और हजरत दहिया दोनों हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक लेकर के कैसर की खिदमत के अंदर पहुंचे। इस तरतीब से ये खत वहां पर गया इला हिरकला, हिरकला के पास। उस वक्त हिरकला कहाँ था, खुद आया हुआ, इलिया आया हुआ था। फकारा हो हिरकल ने वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा। शुर्रा कहते हैं हिरकल ने खुद नहीं पढ़ा, तर्जुमान से पढ़वाया, क्योंकि उसको अरबी आती नहीं थी और खत लिखा हुआ था अरबी जबान में, इसलिए उसने मुतरजिम को बुलवाया कि भाई ये अरबी जबान में खत आया है, जरा पढ़ो क्या खत में लिखा हुआ है। अगर जी इसने हुजूर के खत के साथ बड़ा इकराम का मामला किया, चुमा पेशानी पे लगाया, इकराम का मामला किया, और तर्जुमान को बुला करके बाकायदा उसने हुजूर का खत मुबारक पढ़वाया कि भाई पढ़ो अंदर क्या मजमून लिखा हुआ है। फ़ाइज़ा फ़ीही, अब खत शुरू हो रहा है। तब उस खत में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह है खत का आगाज। इसीलिए शुर्राए हदीस फरमाते हैं कि आदमी किसी तरह अभी कोई खत लिखे, चाहे कागज पर लिखे, चाहे व्हाट्सएप पर लिखे, चाहे ईमेल ट्विटर पर लिखे, चाहे जो है बाकायदा टेक्स्ट मैसेज भेजे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले लिखना चाहिए। खत का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर का तरीका है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या बेईमान के नाम पर खत हो तो अभी बिस्मिल्लाह लिखे, जवाब हाँ। हुजूर का ये खत एक काफिर के नाम जा रहा है, एक ईसाई के नाम जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि मैं जिसको खत लिख रहा हूँ वो ईमान वाला नहीं है, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। हालांकि वहां खतरा था ना कि वो बेअदबी करेगा, अल्लाह के नाम की बिस्मिल्लाह की بے ادبی کرے، خطرہ تھا چونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے، بے ادبی کرے گا. ہو بہو ایسا ہی خط کسرا بادشاہ کے نام بھی گیا تھا اور اس نے بے ادبی کی، حضور کا خط مبارک چیر پھاڑ کے پھینک دیا اس نے. تو خطرہ تو تھا کہ جس کے نام خط ہے وہ بے ایمان ہے، بے ادبی کرے گا. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی. معلوم ہوا خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے. 786 کافی نہیں ہے، یہ بسم اللہ کا عدد تو ہے لیکن اس کو لکھنے سے بسم اللہ کی برکت حاصل نہیں ہوگی، وہ کافی شافی نہیں ہے. پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. اب رہا مسئلہ باسمہ تعالیٰ کا، تو باسمہ تعالیٰ خط کے شروع میں لکھنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے باسمہ تعالیٰ لکھنا جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاوے پورے پوری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. اب ترتیب دیکھیے خط کی، من محمد عبد اللہ ورسولہ، کہ یہ خط محمد جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، الہی رقل عظیم الرومی، کہ یہ خط لکھا گیا ہے محمد کی طرف سے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہرقل بادشاہ کے نام، جو مملکت روم کا عظمت والا بادشاہ ہے، اس کے نام پر یہ خط لکھا جا رہا ہے. اب یہاں کئی مسائل ہیں، ہر ہر لفظ پر مسئلہ ہے. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف پہلے لکھا. معلوم ہوا کہ جو آدمی بھی خط لکھے وہ اپنا تعارف ضرور لکھے، صاف لفظوں میں اپنا تعارف لکھے کہ یہ خط لکھنے والا کون ہے، یہ تعارف ضرور لکھنا چاہیے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا تعارف لکھتے ہی نہیں ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں. تعارف جو نہ لکھے وہ غلط کام کرتے، پورا اپنا تعارف پہلے لکھنا چاہیے تاکہ خط پڑھنے والے کو اطمینان ہو جائے کہ یہ خط لکھنے والا کون ہے، تاکہ اس کی شخصیت پہلے سے ذہن میں آ جائے تو اس کا لکھا ہوا مضمون آدمی اس طریقے سے پڑھے. اسی لیے یہ بات بڑی اہم اور نازک ہے کہ خط لکھنے والا اپنا تعارف پہلے لکھے. نمبر دو، دوسرا مسئلہ سمجھو، خط لکھنے والا اپنا تعارف اس طرح واضح اور صاف لفظوں میں لکھے کہ پڑھنے والے کو ذہنی الجھن نہ ہوئے. بعض مرتبہ خط لکھنے کے بعد لوگ جلیبی بناتے ہیں، جلیبی یعنی ایسی دستخط کریں گے کہ سامنے والے کو سمجھ میں ہی نہیں آوے کس کی دستخط ہے، ایسی دستخط کریں گے، خط پورا لکھیں گے، آخر میں اپنی دستخط بھی کریں گے لیکن دستخط ایسی کریں گے جیسے کہ جلیبی وہاں چپکائی ہو، کہ پتہ ہی نہیں چلے یہ خط لکھنے والے کون شخصیت ہے. اس سے سامنے والے کو ذہنی الجھن ہوا کرتی ہے، اور کسی مسلمان کو ذہنی الجھن دینا یہ بھی ایک تکلیف کا باعث ہے، اور شریعت نے تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے، روکا ہے. اسی لیے صاف لفظوں کے اندر لکھ دو کہ یہ لکھنے والا کون ہے، اور صاف لفظوں میں دستخط کرنے کی بھی عادت ڈالو. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میری دستخط ایسی ہوئے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آوے، تو دستخط کیا ہوئے؟ تیری دستخط کسی کو سمجھ میں نہیں آوے تو یہ دستخط کیا ہوئے؟ ایسی دستخط کرو کہ لوگ پڑھ سکے کہ یہ دستخط کرنے والا کون ہے. یہ دوسرا مسئلہ اس سے نکالا. اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہی دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی تحریر سے بھی کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچاوے. جس طریقے سے اپنے قول سے ایذا نہیں پہنچاوے اس طرح اپنے طرز تحریر سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. دیکھیے بہت سے لوگ بات ایسی کرتے ہیں کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے, تو لکھو بھی ایسا مت کہ سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے. دونوں چیز شریعت کی نظر کے اندر بڑی اہم ہے. اس کے بعد لکھا عبداللہ, حضور نے اپنے لیے کیا لکھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ کیوں لکھا؟ نمبر ایک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت نے اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا مانا, تو حضور کو لوگ اللہ کا بیٹا نہ ماننے لگے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا مانا, ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الوہیت کی بات کہی, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابنیت کی بات کہی, وہ ساری چیزوں کی تردید کر دی حضور نے کہ نہ تو میں اللہ کا بیٹا ہوں نہ تو عین خدا ہوں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اس چیز کو حضور نے واضح فرما دیا. دوسری بات کیا, بندوں کو جو اللہ تعالی نے مقامات عطا فرمائے ہیں اس میں سب سے اونچا مقام مقام عبدیت ہے. بندوں کے لیے جو مقامات اللہ کی طرف سے ہیں اس میں اعلیٰ ترین مقام ہے مقام عبدیت. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَانُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا, حضور کے لیے کہا گیا عبداللہ سبحان الذي اسرا بعبده, یہاں بھی لفظ عبدیت استعمال کیا گیا. تو دیکھیے مقام عبدیت, الحمدللہ الذي انزل على عبده الكتاب. تو اصل مقام بندے کا ہے مقام عبدیت, اور رسالت تو ذمہ داری کا نام ہے. رسالت نام ہے ذمہ داری کا کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو پہنچانی, یہ ذمہ داری ہے. اسی لیے مقام عبدیت جو اصل مقام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ من محمد عبد اللہ, اس کے بعد لکھا ورسولہ. یہ رسالت کے منکروں پر تردید ہے. جو لوگ رسالت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے تردید, چونکہ اس علاقے کے یہود عیسائی جنہوں نے حضور کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا ان کے لیے اس بات تھا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں, مجھے اللہ کا رسول مان لو. تو اس میں رسالت کا اس بات کیا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا من محمد عبد اللہ و رسول ہی. اسی لیے کلمہ شہادت کے اندر بھی عبدیت پہلے ہے رسالت بعد میں ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اس لیے وہاں بھی عبد پہلے ہے اور رسول ہونا بعد کے اندر ہے.